أما بعد، ذو الحجة كاملنا الله تعالى تبذكر أن تسروا وكتا وشنتين كبار يجل الحال والي خیال ہوا کہ آج انہیں ایام کے بارے میں اور ان کی مخصوص عبادتوں کے بارے میں گزرتا پیش کر دی جائے. جیسا کہ میں نے پچھلے مہینے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مہینوں اور دنوں سے متعلق جو احکام رکھے ہیں ان کے الگ الگ فائدے ہیں، ان کی الگ الگ خوشبو. رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس کے انوار و برکات، اس کی خوشبو کچھ اور ہے. محرم کا مہینہ آتا ہے، اس کا رنگ کچھ اور ہے. اور یہ ذو الحجہ کا جو مہینہ ہے، اس کا امتیاز کچھ اور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو کچھ ایسی خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں جو اور سال کے 12 مہینوں کو حاصل ہیں. یہی مہینہ ہے جس پر اسلامی تقویم یعنی اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے جو سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، اسی پر سال کا اختتام ہوتا ہے. اور اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی عبادتوں کے لیے مخصوص فرمایا ہے کہ جو عبادتیں اور کسی مہینے میں انجام نہیں دی جا سکتی. بہت سی عبادتیں وہ ہیں کہ جو آپ جب چاہیں انجام دے لیں. نماز ہے، نفلی نماز جب چاہیں پڑھ لیں. روزہ ہے، ایسی عبادت ہے کہ چند مخصوص ایام کو چھوڑ کر باقی دنوں میں جس دن چاہیں نفلی روزہ رکھ لیں. صدقہ خیرات ہے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، جب چاہیں صدقہ خیرات کر کے اس کی فضیلت حاصل کر لیں. ذکر ہے، تسبیح ہے، ایسی عبادت ہے کہ جب چاہیں کر لیں، جب چاہیں اس کی فضیلت حاصل کر لیں. لیکن تین عبادتیں ایسی اس مہینے کے اندر رکھی گئی ہیں جو اور دنوں میں نہیں. ایک عبادت حج کی، ایک قربانی کی، اور ایک تکبیر تکریم. حج ہے، یہ ایسی عبادت ہے کہ خاص دنوں میں ہی انجام پاتی ہے. دوسرے دنوں میں جا کر کوئی آدمی وہ عبادت انجام دینا چاہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی کوئی فضیلت نہیں. عرفے کے دن 9 ذوالحجہ کو عرفات میں آدمی وقوف کرے، یہ عبادت صرف 9 ذوالحجہ کے ساتھ خاص. اور ایسی عبادت اس طرح بنا دی کہ 9 ذوالحجہ کو زوال آفتاب سے لے کر اور اگلے دن کی صبح صادق کے شروع ہونے سے پہلے پہلے اس کا وقت ہے. ان میں سے کسی وقت بھی آدمی جا کر عرفات میں وقوف کر لے تو حج ہو جائے گا اس کا. اور کیونکہ سال میں ایک مرتبہ انجام پاتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت رکھی ہے کہ ان اوقات میں سے کسی بھی وقت میں ایک لمحے کے لیے بھی آدمی عرفات سے گزر جائے تو بھی حج ہو جائے. یہاں تک کہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سواری پر سوار ہو کر اور ان اوقات میں زوال آفتاب 9 ذوالحجہ کی زوال آفتاب سے لے کر 10 ذوالحجہ کی صبح صادق تک کسی بھی وقت سواری میں سوار ہو کر سوتا ہوا بھی گزر گیا تو گھر سوتا ہوا بھی گزر گیا تو حج ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا اس واسطے کہ یہ عبادت اور جنہوں کو انجام پا نہیں سکتی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آدمی حج کے لیے نکلا اس کو کسی نہ کسی طرح میں اس کا حج قبول کر دوں. تو سوتے ہوئے بھی گزر جائے تو حاجی ہو گیا اور حج کا رخ ادا ہو گیا. لیکن اور دنوں میں 10 دن جا کے اعتکاف کر لو وہاں اسی میدان عرفات میں اسی جبل رحمت پر 10 دن اعتکاف کر لو تو بھی حج کی عبادت انجام ہوگی. 10, 11, 12 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت قرار دی کہ مجمرات ہیں منا کے اندر تو جا کر اس کے اوپر کنکریاں ماری جاتی ہیں 7 کنکریاں. تو ان 3 دنوں کے اندر جا کر مارے انسان تو عبادت اور اللہ تعالیٰ کیا بڑا اجر و ثواب. لیکن سارے سال وہ جمرات خالی پڑے ہوئے ہیں وہ جا کر وہ کسی بھی کنکریاں مارے ان جمرات کے اوپر اس کی کوئی ضرورت نہیں, وہ کوئی عبادت. ان دنوں کے ساتھ مخصوص کر دیا اللہ تبارک کو بتانے کے بعد. اور بتلانا ذرا حقیقت یہ ہے, یہی نقطہ ذرا حقیقت سمجھنے کا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب سے دل میں اتار دے, یہ کسی بھی عمل میں اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا ہے. اصل قیمت ہے اللہ کے حکم کی اطاعت, اللہ کے حکم کی اطاعت کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع. جو کام اللہ کے حکم کی اطاعت میں کیا جائے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے, اجر و ثواب کا موجب ہے, اس کے ذریعے جنت کے دروازے کھلتے ہیں. لیکن کوئی آدمی اپنی طرف سے گھر کے کوئی راستہ بنا لے اور وہ کام کرنا شروع کر دے, ظاہر میں کتنا ہی وہ کام اچھا لگتا ہو لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں, اس واسطے کہ وہ نہ اطاعت کے طور پر کیا جا رہا ہے نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کیا جا رہا ہے. یہی فرق ہے بدعت میں اور سنت. سنت وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اس سے ہٹ کر کوئی آدمی اپنا طریقہ گھڑ لے اور اپنا طریقہ پیدا کر لے کہ میں یوں کروں گا تو وہ چاہے کتنا ہی بظاہر اچھا لگتا ہو لیکن حقیقت میں اللہ کے ہاں مقبول ہے, اللہ تمہارے بتایا کیا اس کی کوئی قیمت نہیں. لہٰذا جتنے بھی بدعات کے اعمال ہوتے ہیں, بدعات جتنے بھی ہیں دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے, بھائی قرآن شریف پڑھ رہے ہیں, قرآن خوانی کر رہے ہیں, تیسرے دن تیجا ہے, 10th ہے, 40th ہے تو بہتر قرآن شریف بھی پڑھ رہے ہیں نا, تو قرآن شریف پڑھنے کو بظاہر دیکھنے میں ایک اچھا عمل معلوم ہوتا ہے. لیکن یہ تیسرے دن کو خاص کر کے اور اس میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو نہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عمل کیا تھا, ہم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا تو یہ سنت نہ ہوئی یہ بدعت ہو اور بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو گیا, اس سے بجائے فائدے کے سوا ملنے کے گناہ کر دوا گیا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قدرت میں مثال دیا کرتا ہوں کہ گول چپ مغرب میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں, گول چپ یہ چاہے یہ سوچے کہ بھائی 3 رکعتیں ذرا کچھ اور کا عدد ہے تو اس 3 کے بجائے صرف 4 پڑھ لیں, 3 کے بجائے 1 رکعت کا اور اضافہ کر کے 4 رکعتیں پڑھ لیں مغرب کی, تو بظاہر دیکھنے میں تو اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا, 1 رکعت زیادہ پڑی, قیام زیادہ کیا, قرات زیادہ کی, سجدہ زیادہ کیا, رکوع زیادہ کیا, لیکن یہ 1 رکعت جو اس نے اپنی طرف سے بڑھا کر پڑھی نہ صرف یہ کہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں بلکہ وہ 3 کو بھی لے ڈوبے, وہ 3 بھی بیکار نہیں. اس واسطے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا تھا اس سے ہٹ کر اپنا طریقہ خود کر لیا, تو یہ بجائے فائدے کا نقصان ہو گیا, وہ نماز مغرب سے قبول ہی نہ ہو. تو سارے دلحات کا حال یہ ہے. میرے والے جماعت صلی اللہ تعالیٰ سے رہو کے پاس ایک بزرگ آیا کرتے تھے, مگر صاحب رضی صاحب جو آج رحمت اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگ تھے, ایک مرتبہ وہ تشریف لائے اور آ کر انہوں نے اپنا خواب بیان کیا. بڑا عجیب و غریب خواب یہ سنایا کہ میں نے والد صاحب سے ذکر کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا آپ کو, یعنی میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ کسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں بلیک بورڈ کے سامنے اور ایک مجمع ہے اور ان کے سامنے جیسے کوئی سبق پڑھایا جاتا ہے اس طرح درد دے رہے ہیں, تو آپ نے بلیک بورڈ کے اوپر ایک کا ہنسا بنایا. پوچھا لوگوں سے کہ بھائی یہ کیا ہے, لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک ہے اور اس کے دائیں طرف ایک بکسا لگا دیا. پوچھا یہ کیا ہو گیا, یہ درد ہو گئے. پھر ایک بکسا اور لگا دیا, اب کیا ہوا, سو ہو گئے. پھر ایک بکسا اور لگا دیا, ہزار ہو گئے. اور لگا دیا, دس ہزار ہو گئے. فرمایا کہ جتنے نقطے دائیں طرف لگاتے جاؤ گے تو اس میں دس گنا اضافہ ہوتا جائے گا, ایک سے دس, دس سے سو, سو سے ہزار, ہزار سے دس ہزار, ہزار سے لاکھ, بڑھتا چلا جائے گا. آپ کو سارے نقطے مٹا دیے, مٹ گئے. اب دائیں طرف کے بجائے بائیں طرف نقطہ لگایا, وہی نقطہ دائیں کے بجائے بائیں طرف لگایا. مجھے اب یہ کیا ہے, تو معلوم ہوا کہ اب وہ ہو گیا آشاریہ ایک, یعنی ریٹ کا دسواں حصہ. اور لگا تو آشاریہ صفر ایک, یعنی سو حصہ. اور لگا تو آشاریہ صفر صفر ایک, یعنی ہزارواں حصہ. تو ادھر نقطے لگا بائیں طرف, تو بجائے بڑھنے کے وہ ایک جو تھا وہ بھی گھٹتا چلا جا رہا ہے, گھٹتا چلا جا رہا ہے. دسواں حصہ ہوا تو سواں ہوا, پھر ہزارواں ہوا, پھر لاکھواں ہوا, جاتا رہا. فرمایا جو دائیں طرف نقطے لگ رہے ہیں جن سے کہ ایک کا عدد بڑھ رہا ہے, یہ ہے سنت کے اعمال. اور بائیں طرف جو نقطے لگ رہے ہیں یہ ہے بدعت کے اعمال. کہ سنت کے جو اعمال ہیں وہ کیسے چلے جاؤ گے تو خوراک میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, فضیلت بڑھتی چلی جائے گی. اور بائیں طرف لگا کے چلے جاؤ گے تجھے بدعت ہوتا جائے گا اور وہ ایک کے ہنسے کو بھی لے ڈوبے گا. فرمائی میں خواب میں دیکھا کہ آپ اس طرح سمجھا رہے ہیں سنت اور بدعت سے, تو عجیب خواب دیکھا. اور حقیقت کیا ہے کہ سنت اور بدعت کی اس سے بہتر تقریر اور نہیں ہوتی. تو سارا معاملہ یہ ہے کہ اپنی ذات میں کسی عمل میں کچھ بھی نہیں رکھا, ان کے حکم میں اور ان کے نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. اب سے جب کے گھر کے آپ کے اگر رابطہ چل پائے کچھ ہی کوئی ضرورت نہیں. میں کیا کرتا ہوں کہ یہ حج کے سلسلے میں بڑا ایک سبق آموز بات یہ ہے, ابھی دو تین دن کے بعد جب سات آٹھ تاریخ آئے گی گریجا کی, تو سارے حجاج جو ہیں جو مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہیں ان کو حکم یہ ہوگا کہ جاؤ مینا, اور مینا میں جا کر رہو ایک دن ایک رات. سب لوگ مسجد حرام چھوڑ کے اور مینا میں جا کے بس جائیں گے. مینا میں کوئی عبادت نہیں وہاں پر اس دن, نہ رمی کرنی, نہ وقوف کرنا, نہ کوئی عبادت. بس حکم یہ ہے کہ ظہر عصر مغرب عشاء فجر پانچ نمازیں جا کے مینا میں پڑھو. بھائی اچھے خاصے رہ رہے تھے مکہ مکرمہ میں, مسجد حرام میں جا کے نماز پڑھ رہے تھے, ہر نماز کا ثواب ایک لاکھ کے برابر مل رہا تھا, اور وہاں کو کام ملے ملا میں کہتے نہیں چھوڑو مسجد حرام کو چھوڑو اور جا کے وہاں جنگل میں پڑھو اور نمازیں وہاں جا کے پڑھو. پانچ کچھ کہنے لگے صاحب اچھا خاصے ہم تو مسجد حرام میں تھے, ایک لاکھ نمازوں کا ثواب مل رہا تھا, وہاں جنگل میں کیا ملے گا. تو کوئی شب یہ چاہے کہ نہیں میں آج بھی جاتا, میں تو ایک لاکھ نمازیں پانچ کا ثواب حاصل کر کے پانچ نمازیں پانچ لاکھ کے برابر پڑھ کے اور پھر جاؤں گا وقوف کرنے. تو وہ ایک لاکھ کا نماز کا ثواب تو کیا ملتا اور الٹا کر کے سنت کا گناہگار ہوگا. بتایا جا رہا ہے کہ تم مسجد حرام میں بیٹھے ایک لاکھ نمازوں کی فضیلت ہے, لیکن اس لیے ہے کہ ہم نے کہا ہے. جب تک ہم نے کہا کہ یہاں پر فضیلت ہے اس وقت تک ایک لاکھ نمازوں کی فضیلت ہے, اور جب ہم نے کہہ دیا کہ چھوڑو اب جا کے جنگل میں پڑھو تو اب جنگل میں وہ سواد ملے گا تم کو جو مسجد حرام میں نہیں ملے گا. تو نہ ان پتھروں میں کچھ رکھا ہے, نہ عمارت میں کچھ رکھا ہے, نہ کسی جگہ میں کچھ رکھا ہے. اصل چیز تو ہمارا حکم ہے. جب ہم حکم دے دیں اس وقت ہر چیز میں فضیلت آ جاتی ہے, اور جب ہمارا حکم نہ ہو تو بہت وہ پکا ہے. تو حج میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات دکھائی ہے. آج جا کے کر لو گا, نہیں خالی پڑا ہے میدان. اس دن تو کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے, بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے. آج جا کے کر لو, لیکن آج کرو گے تو کوئی فضیلت نہیں, کوئی ثواب نہیں, بس بلکہ اگر عبادت سمجھ کے کرو گے تو بدعت کا گناہ ہوگا. بتایا جا رہا ہے کہ ان اعمال میں اپنی ذات میں, نہ کسی عمل میں اپنی ذات میں کچھ رکھا ہے, نہ کسی عمارت میں رکھا ہے, نہ کسی دن میں رکھا ہے, نہ کسی جگہ میں رکھا ہے. جو کچھ ہے ہمارے حکم کی بات میں. یہ ایک سبق زبردست ہے جو حج کے انجام میں دیا جاتا ہے, اور دکھایا سمجھایا یہ جاتا ہے کہ بظاہر اگر دیکھو تو کوئی عقل کا کام ہے کہ ایک پتھر کو جا کے تنگ کریے ہمارے. وہ پتھر کوئی شیطان تھوڑی ہے, جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان ہے, اور شیطان سمجھ کے اس کے اوپر کا غصہ نکال دیتے, اس کے اوپر وہ کنکریاں تو کیا جوتے لگ تک مار دیتے ہیں لوگ. حالانکہ وہ نہ شیطان ہے نہ کچھ ہے, وہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے علامت بنا دی اور کنکریاں مارے. اچھے خاصا پڑھا لکھا آدمی, وہ تو آواز رکھنے والا عقل مند آدمی, اور اس دیوانگی میں مبتلا ہے کہ مرغرے میں کنکریاں اٹھائے گا اور کنکریاں اٹھا کر لا کر ان جمرات کے اوپر, ان پتھروں کے اوپر مارے گا. عقل کے کسی میزان میں توڑ کے دیکھ لو اس عمل کو, بنائے تو عقل کی کوئی بات نظر آتی. لیکن سکھایا جا رہا ہے کہ جب ہمارا حکم آ جائے, ہم کہیں کہ یہ کام کرو, تو چاہے وہ کام دیوانگی کا کام معلوم ہو, عقل کے خلاف نظر آئے, تو بھی تمہاری عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ وہ بھی دیوانگی کا کام کرو. اس دیوانہ کے دیوانہ نہ چلو, اس فرزانہ کا فرزانہ نہ چلو. دیوانہ وہ ہے جو یہ دیوانگی کا کام نہ کرے, اس واسطے کہ اس دیوانگی کا کام کا حکم ہم نے دیا. جب ہم نے دیا تو اب وہ دیوانگی ہی فرزانگی ہے, وہی عقل مندی کا تقاضا ہے. اب یہ کیا کہ صاحب سنا اور بروا کے درمیان دوڑ رہے ہیں لمبے. اچھا خاصا باوقار آدمی اور دو میلے میں افزری کے درمیان آئے تو معلوم کے ساتھ بھاگتے جا رہے ہیں. دیکھنے میں کوئی بے مقصد کام نظر آتا ہے, خدا کے ساتھ کے اعتبار سے دیکھو تو. اور جو واقعہ ہوا تھا ہو گیا, حضرت حاضرہ نے چکر لگائے تھے سوا مروا کے درمیان, ایک مقصد سے لگائے تھے, پانی کی تلاش میں لگائے تھے. تمہارے تو وہاں پانی کے کولروں کے ذخیرے جمع ہیں مسجد حرام میں, تو تم کیوں بھاگ رہے ہو سب سے مروا دروازے؟ لیکن اس لیے بھاگ رہے کہ ہم نے حکم دے دیا کہ اب تمہارے لیے عبادت یہ ہے کہ بھاگو دوڑو ان کے نقل کرو. ایک ایک چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ حج کے ارکان کے اندر یہ بات یہ سبق دیا ہے کہ ہمارے حکم میں ہے جو کچھ ہے, اور ہمارا حکم آنے کے بعد پھر اس کی حکمت مصلحت تلاش کرنے کی حاجت نہیں. تنہا یہ حکمت کافی ہے کہ ہم نے حکم دیا. جب ہم نے حکم دیا تو بس وہی حکمت ہے, وہی مصلحت ہے, وہی عقل ہے, وہی فرزانگی ہے. سارا سبق یہ دیا جا رہا ہے حج کے اندر. تو ایک عبادت جو اس ذوالحجہ کے مہینے کے ساتھ مخصوص ہے وہ یہ ہے عاشقی کی عبادت, عاشقانہ عبادت. کہ آدمی دیوانہ وار اللہ تمہارا بتایا کہ حکم نے چل رہا ہے. عام دنوں کے اندر حکم یہ ہے کہ بھائی بال رکھے ہیں تو بالوں کو ذرا صاف ستھرا کر کے رکھو, اور ایسی بیٹنگا نہ رکھو. بالوں کا بھی حق ہے, جب اگر بال رکھے ہوئے ہیں تو ان کا حق ہے کہ ان کو صاف ستھرا رکھا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی لیکن حج کے زمانے میں فرمایا حج کے فعل جو تصف حج وہ ہے حج کرنے والا وہ ہے جو پراگن کا بال ہو اور تفل میلا کچیلا ہو. اس واسطے کہ آج ہم نے تمہیں حکم یہ دیا ہے کہ اپنے عشق اور محبت کا اظہار کرو, دیوانگی کا اظہار کرو. تو آج ہم نے سارے قاعدے توڑ دیے, ایک ایک قاعدہ توڑ کر تمہیں دکھایا. عام دنوں میں حکم یہ ہے کہ نماز کو خبردار, نماز کو اپنے وقت سے مؤخر نہ کرنا, کوئی نماز وقت سے مؤخر نہ ہو. ان سرا کا کہاں کرو مہینہ کتاب موقوتا, ہر نماز کو اللہ تعالیٰ نے وقت کا پابند بنایا اور نماز کو وقت سے مؤخر کرنا بلا عذر بڑا زبردست گناہ ہے کبیرہ, یہ زبردست وعید ہے قرآن حدیث ہمارے دنیا. لیکن عرفات میں کہتے ہیں صاحب ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز پڑھو. ابھی عصر کا وقت نہیں آیا لیکن ظہر کے ساتھ عصر ملا کے پڑھو, عصر کا وقت پڑھو. جب وہاں سے چلو عرفات سے مزدلفہ کی طرف تو عام دنوں میں حکم یہ ہے بھائی سورج غروب ہو گیا جلدی سے جلدی نماز پڑھو مغرب کی, اور مغرب کی نماز کے اندر تاخیر کرنا اور نمازوں کے اندر کے مقابلے میں اور زیادہ برا ہے. لیکن اس دن حکم یہ ہے کہ نہیں مغرب کی نماز اپنے وقت پہ نہیں پڑھنی, مزدلفہ جا کر عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھنی. حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور افسر صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے روانہ ہوئے غروب آفتاب کے فوراً بعد روانہ ہوئے, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور افسر صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے, ان کا تو کام یہ تھا کہ جب وقت آ جائے تو اذان کہیں اور نماز کا انتظام کریں. تو وہ بے چین ہو رہے ہیں کہ ابھی مغرب کا وقت ہو چکا ہے اور حضور افسر صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے ہیں, تو بے چینی کے عالم میں جا کر کہا السلام یا رسول اللہ, ایسا نماز کا وقت ہو گیا. آپ نے فرمایا الصلاۃ امامہ, نماز آگے پڑھے, نماز آگے آئے گی. اور پھر چلے وہ سوچا کہ چلو شاید کچھ دیر چلنے کے بعد پھر پڑھیں گے. پھر آئے الصلاۃ یا رسول اللہ, اپنا نماز کا وقت ہو گیا. آپ نے فرمایا الصلاۃ امامہ, نماز آگے آگے ہو گئی. اب وہ بےچین ہو رہے ہیں, بےتاب ہو رہے ہیں کہ مغرب کی اب وقت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تاکید فرمائی ہے کہ مغرب کی نماز جلدی سے جلدی ادا کرو اور آپ آج کو پڑھوا نہیں آ جاتا ہے. بےچین ہو کر بار بار کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں السلام علیکم. یہاں تک کہ جب مزدلفہ پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر مغرب والی کا اقرار کرو. تو ایک ایک قاعدے کو توڑ رہے ہیں حج کے اندر یہ سکھانے کے لیے کہ یہ وقت کی جو تاکید تھی وہ بھی اس وجہ سے تھی کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ نماز وقت پر صحیح وقت پر پڑھو. جب ہم کہتے کہ نہیں موقع کرو تو اب اس وقت کی کوئی ضرورت نہیں. اب اگر بولتا مغرب کی نماز اس روز حج کے دن مغرب کی نماز اپنے وقت پر ادا کرے اس سے پہلے, بظاہر تو بڑا پابند آدمی ہے کہ جو نماز کے وقت کا لحاظ کر رہا ہے اور اس کے دن سے پہلے کر رہا ہے, لیکن اگر اپنے وقت پر پڑے گا گناہگار ہوگا. سواب ملا درکنار گناہگار ہوگا. اس واسطے کہ آج نماز کا وقت وہ مغرب کا نہیں رہا, آج عشاء کے ساتھ مل کر پڑھانا ہی سواب ہے, وہی اجر رکھتا ہے. اس واسطے کا حکم آج بنائے قدم قدم پر اللہ جل جلالہ نے اس عبادت کے اندر یہ بات دکھائی ہے کہ قاعدوں کو توڑا جگہ جگہ, اس لیے توڑا ہے تاکہ کوئی اس طرح سمجھ بیٹھے کہ ان چیزوں میں بذات خود کچھ رکھا ہے اور ان چیزوں کی بذات خود کوئی اہم نہیں رکھا. بتانا یہ ہے جو اہمیت ہے وہ ہمارے حکم کی ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ایک عبادت جو ذوالحجہ کے مہینے کے ساتھ خاص ہے وہ ہے حج. دوسری عبادت جو اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے اور دنوں میں وہ عبادت نہیں ہے وہ ہے تکبیر تشریف, جو عرفے کے دن فجر کے وقت سے شروع ہوتی ہے اور ایام تشریف یعنی 13 تاریخ کی عصر تک جاری رہتی ہے. ہر نماز کے بعد ہر بالغ آدمی پر یہ لازم ہے واجب ہے کہ ہر نماز کے بعد بلند آواز سے تصویر تشریف پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر پڑھنا ہر شخص پر واجب ہے, ہر نماز فرض نماز کے بعد, ہر واجب نماز کے بعد. اللہ ہمارے نہیں واجب سے مراد عید کی نماز ہے, یہ سب تو عشاء کے طواقے میں سے, لیکن عید کی نماز جو ہے اس کے بعد, عید کی نماز واجب ہے, اس کے بعد ہی تصویر تشریف ضروری ہے. تو یہ تصویر تشریف جو پڑھی جاتی ہے, ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ دن جو ہے نا, یہ جو یوم عرفہ سے شروع ہوتے ہیں اور ایام تشریف پر جا کر ختم ہوتے ہیں, یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس میں اللہ جل جلالہ کی کبریائی کا اظہار اور کبریائی کا بیان اور اس کا اعتراف, یہ ان دنوں کی خاص عبادت ہے, اللہ کی بڑائی کا اظہار. تو اس کے لیے تکبیر تشریف ہے, اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ قربانی کریں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کریں گے. اور تکبیر تشریف, تکبیر تشریف میں اللہ جل جلالہ کی بڑائی کا بیان ہے, اس کی کبریائی کا بیان ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ان دنوں کو اس بات کے لیے مخصوص کیا جائے. تو ہر نماز کے بعد مردوں کے لیے بلند آواز سے, اس کو بلند آواز سے پڑھنا ہی مطلوع ہے, اس کو آہستہ نہیں بلند آواز سے پڑھنا چاہیے. اور ہمارے یہاں الٹی گنگا ایسی بہتی ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں سنت یہ ہے کہ آہستگی سے پڑھا جائے, اس میں تو لوگ زور زور پڑھتے ہیں, اور جہاں حکم یہ ہے کہ زور سے پڑھو تو وہاں آواز ہی نہیں نکلتی. تو تکبیر تشریف جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھنا واجب, پڑھنا واجب ہے, بلند آواز سے پڑھنا مسنون ہے. تو اس کو بلند آواز سے ہی پڑھنا چاہیے کہ جس سے دوسروں کو بھی سنائی دے کہ آپ نے پڑھا ایسی آواز. البتہ خواتین کے لیے آہستگی کے ساتھ پڑھنا خواتین کو چاہیے. خواتین کے ذمے تکبیر تشریف واجب ہے یا نہیں, اس میں ہمارے علماء کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے, لیکن صحیح یہی ہے کہ خواتین کو بھی پڑھنی چاہیے گھروں کے اندر, چاہے وہ جماعت باہر جماعت تو نہیں پڑھتی, آج لیکن علیحدہ پڑھتی ہیں, لیکن اپنی علیحدہ نمازوں میں بھی تکبیر تشریف پڑھنا ان کے ذمے بھی ہے اور ان کو بھی پڑھنا چاہیے, البتہ آہستہ آواز سے پڑھیں. اب یہ ہے کہ مردوں کے لیے تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ نماز مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہاں اگر خود یاد نہیں رہا تو دوسروں میں پڑھ دیا اس سے یاد آ جاتا ہے. خواتین بیچاری گھر میں پڑھتی ہیں تو بعض اوقات یاد نہیں رہتا, تو اس واسطے اس کا اہتمام کرنا چاہیے خواتین کو بھی کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ پر لکھے لگتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, تاکہ یہ واجب ان کا بھی ادا ہو جائے, یہ کرنا چاہیے. یہ تکبیر بھی ایسا عمل ہے کہ جو صرف انہی دنوں میں ہے, عرفے کی فجر سے لے کر اور 13 تاریخ کی اثر تک, اور دنوں میں نماز کے بعد اس طرح بلند آواز سے پڑھنا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس کو اللہ نے انہی دنوں کے ساتھ خاص کیا, اور کیونکہ انہی دنوں کے ساتھ خاص کیا ہے لہٰذا اس کو یہ جتنی عبادتیں ہیں جو ان دنوں کے لیے خاص ہیں ان کو خاص طور پر شوق کے ساتھ انجام دینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں کی خصوصیت رکھی ہے, اس کے اوپر عجر و ثواب رکھا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں بھی وہ عجر و ثواب رکھا کر دوسرے بار بتا دوں. یہ دوسری عبادت. تیسری عبادت جو ان ایام کے ساتھ خاص ہے, تیسری عبادت جو ان ایام کے ساتھ خاص ہے وہ ہے قربانی, اور یہ امت محمدی علیہ صاحب افراد و سلام کی خصوصیت ہے کہ اس میں قربانی کے عمل کو ان 3 دنوں کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا, 10, 11, 12 دن کا, بس اور دنوں میں قربانی کو عبادت. قربانی کا مطلب سمجھ لیجیے, قربانی کا معنی ہے کسی جانور کو اللہ کے لیے ذبح کرنا, بس وہ کھائے نہ کھائے, تقسیم کرے نہ کرے, اس سے کوئی تعلق نہیں. جس وقت گلے پر چھری پھیری بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اور اس اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے قربانی کی عبادت نہ ہوگی. یہ قربانی کی عبادت یہ سوائے ان تین دنوں سے اور دنوں میں مشروع نہیں. کوئی شخص اور دنوں کے اندر کرنا چاہے تو وہ گوشت کا صدقہ کر کے گوشت کا صدقے کا ثواب اس کو مل جائے گا, لیکن گلے کے چھری پھینکنے کی عبادت یعنی قربانی کرنے کی عبادت اس کا کوئی اجر و ثواب اور دنوں میں انہیں تین دنوں میں خاص کر لیں. اور یہ امت محمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت. قربانی جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں, یہ عربی زبان سے لفظ ہے قربان, اس سے نکلا ہے. قربان کے معنی ہے ایسا عمل جس کے ذریعے اللہ جل جلالہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے, اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے, ایسے عمل کو قربان کہتے ہیں. اور یوں تو جتنی عبادت ہے وہ ساری اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں, لیکن خاص طور پر قربان اس عمل کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے لیے اپنے مال وغیرہ کا کوئی حصہ جب وقار اللہ کے نام پر دے دیا, اللہ کے نام پر اس طرح دے دیا کہ بظاہر دیکھنے میں کوئی آدمی اس سے منافع نہیں اٹھا رہا, اس کو کہتے ہیں قربان. یہ قربان اور یہ عبادت بھی ابتدائے آفرینش سے عبادت کے طور پر چلی آتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے. اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اور بعد میں بھی انبیاء کرام کے زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی چیز آدمی قربانی پیش کرنا چاہتا جس چیز کی, اس کو کسی میدان میں یا کسی پہاڑ کے اوپر لے جا کر رکھ دیتا تھا, اور پھر آسمان سے کوئی آگ آتی تھی جو اس کو کھا لیتی تھی, اور آسمان سے اگر آگ نے آ کر اس کو کھا لیا تو یہ علامت سمجھی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قربانی قبول ہو گئی, اور اگر آسمان سے آگ نہیں آئی اور وہیں پڑی رہ گئی تو یہ علامت اس بات کی ہوتی تھی کہ قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں. یہ طریقہ آگرہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے, اس زمانے میں یہ ہوتا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حابیل اور قابیل, ان دونوں نے قرآن شریف میں ان دونوں نے قربانی پیش کی تھی. حابیل نے ایک بکرا یا دمبا یا بھیڑ کو لے جا کے رکھی تھی اللہ کے یہاں قربان کرنے کے لیے, اور قابیل نے لے جا کر کچھ گندم وندم کے پوشے لے جا کر رکھ دیے تھے قربانی کے طور پر. تو ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے آگ آئی, حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, وہ اس نے کھائی اور حابیل کی قربانی قبول نہ کری رہ گئی. اسی پر حابیل کو غصہ آ گیا, اس نے کہا کہ میں تمہیں مار دوں گا, قتل کر دوں گا. کراچی میں واقعہ حابیل نے کہا کہ تم مجھے مارو گے قتل کرو گے تو تم اگر مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے قتل کرنے کے لیے تو میں کم از کم تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. آخرکار حابیل نے حابیل کو قتل کر دیا, کراچی میں مشہور ہے. لیکن اس واقعے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کی عبادت حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے چلی آتی ہے, اور یہ طریقہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس میں قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگ سے آ کر کھانے سے ہوتی تھی, نہیں تھا کہ نہیں قبول. اور یہ کہ کوئی خاص وقت مقرر نہیں تھا جب چاہے آپ کو قربانی پیش کر سکتا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اور دوسرے انبیاء کرام کی شریعت میں بھی یہ سلسلہ رہا, بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قربانی بہت تھی. ہمارے یہاں صرف تین دن ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت دنوں میں بہت سے دنوں کے اندر قربانیاں کی جاتی تھیں, اور اس کے کئی کئی طریقے اس کے مقرر تھے. لیکن یہ ساری قربانیاں ایسی ہوتی تھیں کہ ان کی قبولیت کی شرط یہ تھی کہ آگ آ کر اس کو کھا لے, جو قربانی پیش کرنے والا ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا. آپ فائدہ کا بھی تو فائدہ یہ ہے کہ وہ جو قربانی دی ہے تو پھر اس سے خود فائدہ اٹھانے کا کیا مطلب, تو یہ طریقہ چلا گیا. لیکن حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں دو تبدیلیاں ہوئیں. ایک تبدیلی یہ ہوئی کہ دن مقرر کر دیے گئے کہ بس ان تین دنوں کے اندر یہ عبادت ہے اور دنوں میں عبادت ہے. اور دوسری اس امت محمدیہ علیہ قائد صلاحت السلام کی کا یہ امتیاز رکھا گیا کہ آپ کے امت کے واسطے اس کا گوشت بھی حلال کر دیا جو پہلے حلال نہیں. دو چیزیں ایسی ہیں جو کسی امتوں کے لیے حلال نہیں تھی. ایک جہاد میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا, تو پہلے زمانے میں مال غنیمت جہاد کیا مسلمانوں نے کافروں سے مال غنیمت حاصل ہوا تو مال غنیمت وہ مجاہدوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو بھی لے جا کر رکھ دیتے تھے, آسمان سے آگ آتی تھی ان کو کھا لیتی تھی. لیکن یہ امت محمدیہ علیہ صاحب اسلام السلام کی خصوصیت ہے کہ مال غنیمت ان کے لیے حلال کر دیا گیا اور اب حکم یہ ہے کہ جو پانچواں حصہ دس مال میں داخل کر کے باقی جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے. اور قربانی کا ہوئی جو کا گوشت بھی قربانی کے گوشت میں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا کہ قربانی بھی کرنی اور گوشت بھی دے دیا. اس کی لذت بھی اٹھاؤ, اس سے فائدہ بھی اٹھاؤ اور قربانی کا ثواب بھی کماؤ. ہمارے حضرت حکیم اللہ سے درجات بند فرمائے تو فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے پچھلے زمانے میں بادشاہوں کا دستور ہی ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص بادشاہ کے پاس کوئی ہدیہ لے کے جاتا تو کیسا ہی اعلیٰ درجے کا ہدیہ ہو وہ ہدیہ پیش کیا اسے بادشاہ کے پاس, وہ بادشاہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا. ہاتھ رکھ دینا علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ ہدیہ بادشاہ نے قبول کر دیا. ہاتھ رکھ دیا اور اس کے بعد اسی کو واپس کر دیا جاتا تھا کہ جاؤ گے تم اس کے بعد جاؤ, ہم نے قبول بھی کر لیا اور اس قبول کرنے کے نتیجے میں جو ہمارا تقرب حاصل ہونا تھا تم سے وہ حاصل بھی ہو گیا اور اب ہدیہ تم ہی لے جاؤ, تم ہی کھاؤ, تم ہی استعمال کرو, تم ہی استعمال اٹھاؤ. ہمارا والا فرض اللہ تعالیٰ قدر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قربانی کی عبادت ایسی بنائی کہ جب قربان کر دیا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر قربان کر دیا تو گویا اللہ تعالیٰ نے ہاتھ رکھ کر فرما دیا کہ ہم نے قبول کیا, اب جاؤ تم اسے فائدہ اٹھاؤ, تم اسے نفع اٹھاؤ اور اس کی لذت اٹھاؤ. اللہ تعالیٰ بتانے سے امت کی یہ خصوصیت رہی. ویسا فائدہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ بھائی جب دیا ہے تو اس دے دیا, ہدیہ تو کبھی بنے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کے اس سے فائدہ اٹھانے کی کھانے کی بھی اجازت عطا فرما دی کہ بھائی یہ دوست بھی اس کا تمہارا. تو عبادت کتنی حد تک ہے کہ تم نے جب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری پھیر دی اللہ کے لیے بس عبادت ادا ہو گئی, ہر عبادت ادا ہونے کے بعد اب یہ تمہارا وہی زب حبی کرے ہیں وہی لے ثواب الٹا, تو زبا بھی کر رہا ہے اور ثواب بھی اسی کو مل رہا ہے زبا کرنے والے کو. یہ اللہ تعالیٰ ایک نرالا دستور مقرر فرما دیا قربانی کے بارے میں. یہ حضور اکرم نبی کریم سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت. پھر ابتدا میں یہ حکم تھا کہ بھائی جتنا کھا سکتے ہو کھا لو گوشت اور باقی تقسیم کر دو. تقسیم کرنے کے بعد انہیں کو بچا کے نہ رکھو, ذخیرہ کرنا جائز نہیں تھا شروع میں. جب شروع میں قربانی کا حکم آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, کھالو جو بچے وہ تقسیم کر دو, اٹھا کے رکھنا ذخیرہ کرنا جائز ہے. لیکن بعد میں یہ حکم بھی بدل دیا, فرمایا کہ نہیں کھالو کھانے کے بعد ذخیرہ بھی کر لو. اور ذخیرہ کرنے کے لیے اس زمانے میں جو فریزر وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے, اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ گوشت کو سکھا کر رکھتے تھے, گوشت کو دھوپ میں سکھا لیا اور سکھا کر اس کو رکھ لیا پھر موٹے تو وہ استعمال ہوتا تھا. یہ سکھانے کا جو عمل ہے اسی کو عربی زبان میں کہتے ہیں تشریف. یہ ایام تشریف جو کہلاتے ہیں نا ایام التشریف, وہ حقیقت یہ ہے کہ تشریف جو ہے گوشت کو سکھانا. تو مسلمان جب ان دنوں میں گوشت ہوتا تھا قربانی کا اس کو سکھایا کرتے تھے ذخیرہ کرنے کے لیے. تو ان ایام کو اس حساب سے کہتے ہیں ایام التکلیف یعنی گوشت سکھانے کے دن. تو اس کی اجازت سے ذخیرہ بھی کر سکتے. یہ جو مشہور ہے کہ مشہور ہے باقی مستحب طریقہ یہی ہے کہ آپ نے قربانی کے تین حصے کرے, ایک حصہ خود سے کھانے کے لیے, ایک حصہ خارج کے لیے, ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے. یہ مستحب ہے بے شک, لیکن قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اگر تم سارے کھائے تو بھی قربانی لگا ہوگی اور قربانی کے واجب ہونے میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوا. البتہ مستحب بے شک ہے کہ وہ دوسروں کو بھی تقسیم کرے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قربانی کا اجر و ثواب اور یہ فضیلت رکھی ہے. اب یہ کہ قربانی کے لیے ہر اس شخص کے ذمہ واجب کیا ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا ضرورت سے زائد سامان یا نقدی موجود ہے. اس میں یہ توجہ سے سمجھ لیجئے, لوگ اس میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہو جو سب چاہے سال نہیں گزرا تو اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا ضرورت سے زائد سامان موجود ہو تو قربانی اس کے ذمے واجب ہو جاتی ہے. اور ہر آدمی کے ذمے اس کے حساب سے واجب ہوتی ہے. ہر بالغ آدمی کے لوگوں نے یہ مشورہ کرے, بڑے آدمی نے گھر میں باپ نے کر لی قربانی تو بس بیٹے فارغ ہے, تو یہ بالکل غلط بات ہے. اگر بیٹے بالغ ہیں اور ان کے پاس اتنا نصاب ہے تو ہر آدمی پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی. یہ نہیں کہ ایک آدمی نے کبھی ایسا کی چھٹی ہوگی. جیسے نماز ہر ایک پر الگ الگ واجب ہے, باپ کی نماز بیٹے کے لیے کافی نہیں ہوتی, اسی طرح باپ کی قربانی بیٹے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی. شوہر اور بیوی کا یہ معاملہ ہے. اگر شوہر بھی صاحب نصاب ہے, بیوی بھی صاحب نصاب ہے, تو دونوں پر الگ الگ قربانی واجب ہے. یہ نہیں کہ شوہر نے کلیا تو بیوی نہ کرے یا بیوی نے کلیا شوہر نہ کرے, دونوں کے لیے الگ الگ قربانی. ہاں البتہ اگر شوہر چاہے بیوی کی طرف سے قربانی کرنا تو بیوی کی طرف سے بھی کر سکتا ہے, بس کہتے کہ اس سے اجازت لے لے کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کر رہا ہوں. یہ لوگ اس میں بڑے ہی گزمت کرتے ہیں اور مسائل کی اچھے نالاقیت کی بنا پر بڑے غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں. تو اتنا مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر مسلمان بالغ مرد ہو یا عورت, وہ اگر صاحب نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی جو آج کے تقریباً 4,000 کے قریب بنتا ہے, اتنا اگر پیسہ موجود ہے, اتنا زیور موجود ہے, اتنا ضرورت سے زائد سامان موجود ہے, تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہے. اور اس سے بات نہیں کہ اس سے باپ نے کر دیا یا شوہر نے کر دیا, اس کا اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ قربانی ادا کرے. ایک غلط فہمی اور لوگوں میں بہت پھیلی ہوئی ہے, وہ پتہ نہیں کس طرح پھیل گئی اور بہت لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر قربانی کرنے والے کے ذمے یہ ضروری ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرے. بہت سے لوگ ایسے ملے جو کہتے تھے ہم نے واجب قربانی کو کی نہیں لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا ایک نسلی انسان کے ذمہ واجب ہے. اگر نہیں کرے گا گنہگار ہوگا, اس واجب کے ترک کا وبال ہوگا. اس واسطے یہ بہن کے ساتھ برا کی طرف سے کرنے برا یہ بات کی بات ہے, پہلے اپنی قربانی ادا کرو اور اپنے واجب کی نیت کر کے ادا کرو تاکہ اپنے ذمے سے خریدا تو ادا ہو. یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے. پتا نہیں کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے, بس اتنا پتا ہے کہ بھائی ہمارے گھر میں باپ ہیں بڑے ہیں وہ کرتے ہیں قربانی, تو اس کی فکر نہیں کہ ہر ایک کی الگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے, دوسروں کو بھی یہ مسئلہ بتانا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو پھر اپنی واجب ادا کرنے کے بعد جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا اپنے والدین کی طرف سے یا اپنے کسی اور بزرگ کی طرف سے قربانی کرنے کا ثواب ہے, بہت بڑا ثواب ہے. اور ان دنوں میں یعنی ان 3 دنوں میں دس گیارہ بارہ گریجا کو. کوئی نفلی عبادت اتنی موجب ثواب نہیں ہے جتنی قربانی کی عبادت موجب ثواب. گیارہ کے نفلی طور پر کوئی کرنا چاہے تو بڑی فضیلت کی چیز ہے. حضور صلی اللہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب نہیں جتنا خون بہانے کی عبادت. تو اس وقت نفلی عبادت جتنی چاہے. اس میں ایک مسئلہ اور بتا دوں وہ یہ کہ یہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کرتا ہے نفلی تو اس میں ضروری نہیں کہ ایک آدمی کی طرف سے ایک ہی قربانی ہو بلکہ جتنے بھی آدمیوں کی طرف سے چاہے آدمی قربانی کر سکتا ہے نفلی. وجہ اس کی یہ ہے کہ نفلی قربانی حقیقت میں اس کی طرف سے ادا ہوتی ہے جو قربانی کر رہا ہے. اور جس کی وہ نیت کرتا ہے کہ فلاں کی طرف سے کر رہا ہوں اس کو میں کہہ رہا ہوں اس کو ایصال ثواب. قربانی تو میری ہے لیکن میں ایصال ثواب کرتا ہوں اپنے والد کو اپنے والدہ کو اپنے بھائیوں کو بہنوں کو. تو ایصال ثواب میں کوئی قید نہیں کہ ایک آدمی کو کیا جائے دو کو کیا جائے یا دس کو کیا جائے یا سو کو کیا جائے. ایک بکری آپ کریں نفلی اور اس میں ایصال ثواب کر دیں اپنے والدین کو آبا و اجداد کو اپنے سارے بزرگوں کو سارے علماء فقہا کو اور حضور انگد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو ساری دنیا کو ایصال ثواب کر دیں ایک بکری کے اندر تو وہ بھی جائز ہے. اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ایصال ثواب کے وقت. اور حضور انگد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی پوری امت کی طرف. پوری امت جو آنے والی جتنی انسان ہیں ان سب کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتا. یہ اللہ ہمارا جو فرمایا کہ اللہ یہ میں قربانی کرتا ہوں ان لوگوں کی طرف سے میری امت کے اور افراد کی طرف سے جنہوں نے کبھی قربانی نہ کی ہو ان کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتا. اب وہ تو لاکھوں کروڑوں کی دعوت ہوتا تو ان کی طرف سے قربانی کرنے کا کیا مانا کہ وہ تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی لیکن اس سارے ثواب ہوا پوری امت کو. اسی طرح اگر کوئی شخص گائے میں ایک حصہ لے لے اپنا اور اس میں نیت کر لے کہ میرے والدین میرے بہن بھائی میرے دادا میرے دادی نانا نانی اور ارضا حضرت صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوے کے نام سب کی طرف سے کر دے تو بھی ادا ہو جائے. اس واسطے کہ وہ ایصال ثواب ایصال ثواب جتنا کو جائے کر سکتا ہے. اور اس میں بھی علماء کرام کا نے گفتگو کیا ہے کہ اگر ایک آدمی ایک سے زائد افراد کو ایصال ثواب کرے پانچ کو دس کو تو کیا وہ عمل تقسیم ہو کر ہر ایک کو پہنچے گا یا ہر ایک کو پورا پورا ملے گا. بعض علماء کرام کہتے ہیں بھائی تقسیم ہوگا. ایک بکری اگر کسی نے قربان کی اور سب آدمیوں کا ثواب کی نیت کی تو اس کا معنی یہ ہے کہ قربانی کا دسواں حصے کا دسواں حصہ ہر ایک کو پہنچے گا ثواب کا. لیکن زیادہ تر علماء کرام اور محققین کا کہنا یہ ہے کہ نہیں جب جتنے آدمیوں کو سارے ثواب کیا انشاءاللہ سب کو پورا پورا ملے گا سب کو پورا پورا ملے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے کہ وہ اس کو تقسیم کر کے حساب کتاب کر کے تقسیم کرے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور دلیل میں یہ بات پیش کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرا قربان فرمایا تو ایک بکرا جو قربان کیا اگر ساری امت کی طرف اگر حساب لگاؤ تو کسی آدمی کے حصے میں ایک بال بھی مشکل سے آئے گا. کیونکہ قیامت تک آنے والے جتنے افراد ہیں ان سب کی طرف سے جب قربانی ہوئی تو اگر تقسیم کرے تو ایک بال بھی مشکل آئے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل فرمایا اس کی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان شاء اللہ سب کو پورا پورا ملے گا سب کو پورا پورا ثواب ملے گا. اور اسی توقع پر اور اسی امید پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی توقع رکھتے ہوئے یہ اشارہ کا عمل قربانی کرتے ہیں. تو یہ بیچ میں اعلان ہے کہ گاڑی 20 سڑک میں کھڑی ہے TA 4177 20 سڑک میں کھڑی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو رکنا ہو رہا ہے اس کو ہٹا دیا جائے. بار بار آیا کرنا پڑتا ہے. افسوس ہے کہ لوگ ابھی تک سمجھے نہیں کہ یہ کتنا گناہ کی بات ہے اس طرح گاڑی کو خراب کرنا. یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ بعض عورتوں کی ملکیت میں زیور کی صورت میں تین چار سونے سونا ہوتا ہے لیکن نقدی رقم زیادہ نہیں ہوتی, تھوڑی بہت ہوتی ہے. تو تین چار سولہ سونا جو ہے وہ کیونکہ چار ہزار کے قریب قیمت کتنے بن جاتی ہے, بلکہ اس سے زیادہ ہو جاتی ہے, لہٰذا ان کے ذمہ قربانی واجب ہے. نقدی رقم اگر اتنی نہیں ہے تو اس کو قربانی کر سکے تو زیور بیچ کر کرنا پڑے گا, لیکن قربانی بارہ بار. تو اب یہ کر رہا تھا کہ نقلی قربانی کے اندر اس سارے سواب کے لیے کتنے بھی انسانوں کے لیے کی جائے تو وہ مقبول ہے, اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے امید ہے کہ سب کو برابر برابر سواب. یہ سارے سواب تو بڑی عجیب غریب چیز ہے, یہ سارے سواب ایسی چیز ہے کہ آج کو بتایا کہ لگتا ہے کہ اپنا سواب دوسرے کو دے دیا, تو قاعدے کی بات یہ تھی کہ اپنا کچھ نہ ملتا اور دوسرے کو دے دیا دوسرے اس کو ملتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو اشارے ثواب کرتا ہے تو اس کو تو پہنچتا ہی ہے ثواب, اشارے ثواب کرنے والے سے ثواب میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی, بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ اشارے ثواب کرنے والے کے ثواب میں اور اضافہ ہو جاتا ہے, ایک اس عمل کا ثواب, دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا ثواب کہ اس دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہی کی تو اس کا بھی ثواب اشارہ ملتا ہے. یہ بڑے فائدے کا پڑھا ہے کہ آدمی دوسرے کا اشارہ ثواب کر دیا جائے. تو اس لیے یہ زمانہ ذوق و شوق کے ساتھ اس قربانی کی انجام دے گا. سنت یہ قرار دیا گیا ہے کہ آدمی ذوق شوق سے جب یہ عبادت انجام دے تو خود اپنے ہاتھ سے انجام, اپنے ہاتھ سے قربان کرے بسم اللہ اللہ اکبر. اور اگر بالفرض خود اچھی طرح یہ کام نہیں آتا, کسی دوسرے سے کرا رہا ہے, تو بھی سنت یہ ہے کہ سمسم قربانی کے وقت میں خود موجود ہو, اپنی قربانی کا خود مظاہرہ کرے, یہ سنت ہے. بھائی سارے سال میں یہ عبادت ایک مرتبہ انجام دی جاتی ہے, لہٰذا اس کو ان آداب کے ساتھ, شرائط کے ساتھ, مستحبات کا لحاظ رکھتے ہوئے لوگ اصحاب کے ساتھ انجام دینا چاہیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ بڑا اجر و ثواب اس کو مرتب ہوگا.
سامان بھی رکھی جائیے
مسائل جو ہیں یہ چاہیے کہ ہر ایک آدمی کو اپنے سے متعلق مسائل مفتی اضرات سے معلوم کرے, لیکن جو سوال چلائے ہیں ان کے بارے میں جو آپ کرے چاہوں, یہ کہتے ہیں کہ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ کل کا آپ قربانی نہیں کر سکتے حالانکہ 52-16 چاندی کے برابر رقم بڑھ گئی ہے. اگر کوئی شخص مقروض ہے اور قرضہ اتنا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس موجود ہے وہ اگر قرضے میں دے دے تو باقی بچنے والا مال 52-16 چاندی کے برابر نہ رہے, تو پھر ایسے مقروض کے ذمہ قربانی سب کرو. کسی شخص کے ذمے 1,00,000 روپیہ کر دیں اور پیسے اس کے پاس جتنے ہیں وہ 1,00,000 ہی ہے یا 1,02,000 ہے, تو اگر 1,00,000 قرضے میں دے دے تو باقی بچنے والا صرف 2,000 ہوگا, 2,000 کے اوپر قربانی نہیں ہوتی, اس وقت اس کے اوپر قربانی نہیں ہوتی. لیکن اگر قرضہ ہے لیکن اتنا ہے کہ اس کو ادا کرنے کے لیے پیسے بھی موجود ہے اور زیور بھی موجود ہے, اور زیور اور پیسوں سے اگر پیسہ ادا کرے تو ادا کرنے کے بعد بھی 52-16 چاندی بچ جائے تو پھر قربانی کرنی ہو. ایک کسی نے پوچھا کہ اگر کسی گھر میں 3-4 بالغ افراد ہوں, شادی شدہ ہوں یا 1-2 شادی شدہ نہ ہو, اور تصور پورے گھرانے کے والد کے ہاتھ میں ہو, متصر گھر کا متصر والد ہو اور باقی بیٹے بچے روزگار ہوں یا 1-2 نبی ہوں تو اس میں شریک جائے. دیکھیے بات تو ایسے عام طور سے باقی متصرف ہوتا ہے گھر میں, لیکن اگر باقی اولاد والد ہے اور خود اس کی اپنی ملکیت میں 52-16 چاندی کی مقدار, نقد رقم, زیور, سامان تجارت کچھ ہے یا اس کے ذمہ قربانی ہوگی, چاہے وہ خود کرے یا باپ سے کہہ کے کروائے, لیکن قربانی والی ہوگی, اور پھر باپ کے قربانی ادا کرنے سے سب کی قربانی ادا نہیں ہوگی جیسا کہ میں تفصیل سے رکھ لیا. جن حضرات کے گھر میں چینی موجود ہو لیکن وہ صاحب نصاب نہیں تو کیا آپ کا قربانی واجب نہیں؟ چینی جو ہے یہ تو ایک فضول کی چیز ہے, اور اس فضول کی چیز جو ہے یہ حاجات اصلیہ سے زائد ہے, جو اس سامان میں داخل ہے کہ اس کی قیمت اگر نصاب کا پہنچ جائے تو اس کی وجہ سے صدقہ الفطر بھی واجب ہوگا اور قربانی بھی واجب ہوگی اور یہ سب زکات لینے کا مستحق بھی نہیں ہوگا. ہاں تو ہمیں 3-4-5 ہزار روپے تو ہوتا ہی ہوگا, تو یہ قیمت اگر اس کی 4-5 ہزار پہنچ جاتی ہے تو جس وقت کے گھر میں وہ ہو اس کے ذمہ قربانی بھی واجب ہے اور صدقہ الفطر بھی واجب ہے اور زکات بھی وہ لے نہیں سکتا. اس واسطے اس لحاظ سے تو ضرورت سے زائد سامان کے معنی یہ ہے کہ ایک تو سامان وہ ہوتا ہے جو انسان کے اپنے گھر میں استعمال کا ہوتا ہے, گھر میں استعمالی سامان ہے, سب چیزیں کے کپڑے ہیں پہننے کے, اور گھر کا فرنیچر ہے, گھر کے برتن ہیں, اور گھر کا اس میں آج کل یہ فریج وغیرہ بھی داخل ہے, وہ کہنے ضرورت حاجات ہے کے اندر, یہ سب تو حاجات میں داخل ہے ساتھ بیگ کے اندر. اس کے علاوہ اگر سامان پڑا ہوا ہے, کوئی فالتو کپڑے پڑے ہیں بہت زیادہ یا فالتو فرنیچر پڑا ہوا ہے, تو اس قسم کی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ سامان کہتے ہیں کہ جو اپنے روزمرہ کے استعمال سے زائد کا ہو, تو وہ بھی اگر پہنچ جائے 12.5 تولے تک تو اگر خالص سونا ہو تو 7.5 تولے سونا ہونا ضروری ہے, کم کی قربانی واجب ہے. یہ ایک محض فرضی سوال ہے کہ کسی کے پاس 7 تولے سونا ہی ہو اور پیسہ نقد بالکل نہ ہو, ایک پیسہ بھی, تو یہ صورت نہ ہوتی ہے. اس لیے یہ سمجھیے کہ سونے کی قیمت لگانی چاہیے اور 12.5 تولے